بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين ولعنة السائمة ولا أعدائه مجمعين.
پاری کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت گزشتہ جمعے کو بھی ہو چکی ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ نجاست طہارت اور پانی کے مسائل کو بچوں کے مسائل قرار دیتا ہے, اس لیے کسی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جنہیں نہیں سننا ہے یا اتنا شوق نہیں ہے وہ تاخیر ہی سے آئے تاکہ ان کی وجہ سے مسائل بیان کرتے وقت کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہ رہے اور بچوں کے مسائل صحیح مگر جس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے اس میں کمی نہ آنے پائے. مضاف پانی کی بات ہو رہی تھی اور تقریباً سارے مسائل مکمل ہو گئے تھے, فقط آخر کے دو مسئلے باقی بچے تھے. جب گفتگو ختم ہوئی تھی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایک پانی مضاف ہو اور نجس ہو جائے تو کیا اب اس سے پاک کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے. تین طریقے بیان کیے گئے تھے. نمبر ایک, تفصیل سواد کے ساتھ, یعنی پانی کو بخارات بنا کے اڑا دینا اور دوبارہ ٹھنڈا کر کے پانی میں تبدیل کر لینا. نمبر دو, پیاری پانی سے ملا دینا. نمبر تین, اسی نجس مضاف پانی کو کسی کھر پانی سے ملا دینا. اس تیسرے طریقے میں ایک مسئلہ اور بیان کیا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس لیے اس کو بیان کر دیا جائے. تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جو پانی مضاف ہے چاہے اس کی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور وہ نجس ہو گیا, اب ہمیں اس کو پاک کرنا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسئلہ مضاف پانی کا ہے لیکن اس کے اندر دنیا کے تمام لکوڈ کا یا سیال اور مائع چیزوں کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. شربت نجس ہو گیا, چائے کی دیر نجس ہو گئی, کوئی بھی ایسا مایا نجس ہو گیا, اسے پاک کرنے کے لیے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اسے کھر پانی سے ملا دیا اور اس طرح سے ملانا ہے کہ مضاف پانی کھر پانی میں مل کر کھل کر بالکل ختم ہو جائے. جیسے ہی مضاف پانی کھر پانی میں مل کے ختم ہوا, یہ چائے کی دیر پاک ہو گئی. برتن دیر ہے, برابر میں کھر پانی کا ٹائم ہے, پائپ لا کر ہم نے ملا دیا. اتنی دیر تک پانی کو ہم پہنچاتے رہے پائپ کے ذریعے سے تو یہ چائے کی دیر جو ہے یہ پوری کی پوری پانی بن گئی. یہ پانی بنی تو یہ سب پاک ہو گیا. اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جب مضاف پانی کو پھر پانی سے ملایا جائے, یہ تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ یہ چیزیں کم پیش آتی ہے. جب مضاف پانی کو پھر پانی سے ملایا جائے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے مضاف پانی ختم ہو وہ پھر پانی کو بھی بدل دے, چائے کی دیر پھر پانی سے ملی یا مضاف پانی پھر پانی سے ملا, مٹی ملا ہوا پانی. اب اس کے بعد وہ چائے کی دیر جو تھی وہ تو ٹھیک ہے, وہ چائے نہیں رہی پانی کے ملنے سے, مگر اس کی وجہ سے جو پھر پانی تھا صاف شفاف بالکل مترا وہ بھی مضاف بن گیا, اس کا رنگ اور اس کا اثر اس میں پہنچ گیا. تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اتنا پیش آنے والا نہیں ہے اس لیے مختصراً اس کو بیان کر دے گا. علماء کہتے ہیں کہ تین صورت ہے, یا تو وہ جو کھر پانی مضاف پانی کے ملنے سے بدلا ہے, ٹھیک ہے اس نے مضاف کو بدلا مگر مضاف نے اپنا اثر اس کو بھی پہنچایا. اگر پہلے مضاف پانی ختم ہو گیا تھا یہ پاک ہو گیا تھا بعد میں پھر پانی بدلا ہے تو اس صورت میں دونوں پانی پاک ہے. اور اگر مضاف پانی کے بدلنے سے پہلے ہی مضاف پانی زیادہ طاقتور تھا اس نے پھر پانی کو بدل لیا تو دونوں نجیس ہیں. یہ تو مضاف نجیس ہی ہے وہ پھر بھی نجیس ہو گیا. اور اگر دونوں عمل ساتھ ساتھ ہوئے پھر نے اس کو بدلا اور اسی وقت اس نے اس کو بدلا تو اس صورت میں دونوں پانیوں کے پاس ہونے میں اشکال ہے. اس کو پاک بھی نہیں سمجھ سکتے نجس بھی نہیں سمجھ سکتے اس لیے احتیاط کرنا پڑے گی. مسئلہ کم پیش آتا ہے اس لیے اتنی گفتگو کافی. اب آئیے مضاف پانی کے سلسلے کے آخری مسئلے کو بھی بیان کر دیا جائے. یہ مسئلہ ہمارے گھروں میں اکثر پیش آ جاتا ہے کہ ایک پانی ہمارے سامنے آیا اور ہمیں شک ہو رہا ہے کہ اسے ہم مطلق سمجھیں یا مضاف سمجھیں. اکثر یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں نل کھولا پانی آنا شروع ہو گیا شک ہو گیا کہ یہ پانی اس کی بو یا اس کا رنگ کچھ ایسا ہے کہ شک ہو رہا ہے دل کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اسے مطلق سمجھے یا مضاف سمجھے. یہ مسئلہ اکثر پیش آتا ہے کہ ایک ایسا پانی ہمارے سامنے آ گیا وضو کے وقت غسل کے وقت صحیح بھی کسی مقام پر کہ اب شک ہو رہا اسے کیا سمجھے. ذہن میں رکھیے کہ مطلق پانی وہ ہے کہ جس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے غسل بھی کیا جا سکتا ہے نجس چیز کو پاک بھی کر سکتے. مضاف پانی وہ ہے کہ نہ اس سے وضو صحیح ہے نہ غسل صحیح ہے نہ پاک کرنا صحیح. اب یہ پانی ہمارے سامنے آ گیا شک ہو رہا ہے کہ اسے کیا سمجھے. اس سلسلے میں علماء مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ جو پانی کس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ اسے مطلق سمجھے یا مضاف، کیا آپ کو اس کی پچھلی حالت معلوم ہے یا پچھلی حالت معلوم نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے آیا آپ کو شک ہے مگر اس سے پہلے اس کی کیا حالت تھی آپ کو پتا تھی اب شک ہو گیا. مثلاً یہ معلوم تھا کہ اب سے ایک دن پہلے دو دن پہلے چار دن پہلے یا دو گھنٹے پہلے یہ پانی مطلق تھا اگر اب جو دیکھ رہے ہیں تو شک ہو رہا ہے کہ کہیں مضاف تو نہیں ہو گیا. پہلے حالت معلوم ہے کہ مطلق تھا اب شک ہو رہا ہے کہ مضاف تو نہیں ہو گیا. اس صورت میں جو پہلے والی حالت ہے اسی کو سمجھے یعنی اس سے کپڑا پاک کر سکتے ہیں وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں. یا یہ زیادہ واضح مثال ہے کہ ایک پانی ہے یہ تو معلوم تھا کہ دو دن پہلے یہ مضاف ہے. مٹکے میں پانی تھا ٹنکی میں پانی تھا سب مٹی ملا ہوا پانی تھا اتنی مٹی تھی کہ مضاف تھا. آج جو ہم نے اس پانی کو نکالا ہے گلاس میں تو دیکھا کہ اب مٹی شاید بیٹھ گئی ہے شاید ختم ہو گئی ہے اب شک ہو رہا کہ یہ پانی اب مضاف تو نہیں لگ رہا ہے مگر شک ہے یقین نہیں ہوا. یہ معلوم ہے کہ پہلے مضاف تھا اب شک ہے کہ نہیں اب تو کچھ مٹی اس میں کم لگ رہی ہے اب تو اس کا رنگ کچھ صاف ہو گیا. اس صورت میں جو کہ یقین نہیں ہو رہا اتنی حالت کو مانیں گے کہ نہیں یہ اب تک مضاف ہے اور نہ اس سے کپڑا پاک ہو سکتا ہے نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے نہ اس سے غسل ہو سکتا ہے اور اس میں ذرا سے بھی نجاست گر جائے تو یہ سارا کا سارا نجس ہے. مگر یہاں پر آتا ہے خود اور سبیلی میں ایک معمولی سا اختلاف ہے کہ وہ پانی جس کے بارے میں آج شک ہے کہ یہ مطلق ہے یا مضاف لیکن یہ معلوم ہے کہ پہلے مضاف تھا تو فتویٰ تو یہ ہے کہ اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے نہ کپڑے پاک ہو سکتے ہیں اس میں ذرا سی نجاست گر جائے تو نجس ہو جاتا ہے. مگر سبیلی صاحب کہتے ہیں کہ کافی باتیں تو ٹھیک ہے کہ نہ طہارت ہو سکتی ہے نہ وضو نہ غسل ذرا سی نجاست گر جائے اگر یہ قلیل ہے تو نجس ہوگا پھر ہے تو نجس نہیں ہوگا. اور پولیس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بالکل مضاف جیسا سمجھیں گے کم ہو یا زیادہ ذرا سی بھی نجاست گر جائے سب کا سب نجس ہے کیونکہ بہت باریک مسئلہ ہے اس کی مزید وضاحت میں بناتے نہیں سمجھتا. تو خیر ایک ایسا پانی جس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ مطلق ہے یا مضاف اگر اس کی پہلے والی حالت پتا ہے تو اسی کے مطابق اب بھی اس کو پرانا ہی سمجھیں گے. جیسے نل کھولا پانی آنے لگا شک ہو رہا ہے کہ مضاف تو نہیں یہ پتا تھا کہ ایک گھنٹے پہلے ہی اس نل پہ آنے والا پانی مطلق تھا یا ایک دن پہلے اس میں آنے والا پانی مطلق تھا. اب اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کراچی کے اندر کہ کبھی گندا پانی آنے لگا, کبھی گٹر لائن کا پانی مل گیا اور آنے لگا, نل کھولا اور شک ہو گیا, یہ جو پانی گر رہا یہ تو مطلق پانی تو نہیں لگ رہا, کہیں مذاق تو نہیں ہو گیا. لیکن اس صورت میں یہی مسئلہ آپ کی مدد کرے گا کہ کیونکہ یہ پانی ایک دن پہلے ہم کو معلوم ہے کہ مطلق تھا, اب وہی پانی کا سلسلہ چل رہا, اب شک ہو رہا ہے تو اسے مطلق سمجھے. یا اس کا الٹا مسئلہ جو میں نے بتایا, ایک مٹی پلا ہوا پانی ہے جس کے بارے میں کل یقین تھا کہ مذاق ہے, آج شک ہو گیا تو کل والی ماضی کو آج بھی آپ مانیں گے. یہ تو ہو گیا اگر پہلے والی حالت بتاؤ. اب ایک دوسرا مسئلہ کہ نہیں, ایک مشکوک پانی ہمارے سامنے آیا, شک ہو رہا ہے کہ یہ مطلق ہے مذاق, کہیں باہر گئے, ہوٹل میں گئے, کسی اور مکان پر گئے اور ایک ایسا پانی ہمارے سامنے آ گیا کہ جس پہ اتنی مٹی لگ رہی, جس سے اندرون صرف بعض اوقات جو پانی ملتا ہے وہ اتنا صاف نہیں ہوتا کہ جتنا کراچی کا پانی ہے. اب وہاں پہنچے, اگر بھی وہ مذاق نہیں ہے لیکن میں نے صرف بطور مثال کہا کہ انسان ایک نئی جگہ گیا, کسی اور مقام پر گیا, پانی آیا اس کے سامنے, اس پانی کا رنگ دیکھ کر اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ اسے کیا سمجھے, مطلق سمجھے یا مذاق سمجھے. تو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ پانی پہلے کیسا تھا. کس صورت میں, جب پہلے والی حالت معلوم نہ ہو, پہلے والی حالت پتا نہ ہو تو اس کو مذاق ہی سمجھا جائے گا اور اسی کے مطابق اس سے پرہیز کرنا پڑے گا. بہرحال یہ تو گفتگو مذاق پانی کی تھی, جتنے مسائل دیکھ جا سکتے ہیں وہ میں نے بیان کر دیے, اس کے علاوہ بعض اور مسائل بھی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اب آئیے اس پانی کا مسئلہ جو فی الواقع ہماری مظاہرات کی گفتگو میں ضروری ہے. مذاق پانی تو یوں ہی آ گیا درمیان میں, جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے مطلق پانی کا. پچھلے جمعے کو ابتدا میں بتایا گیا کہ پانی کی دو قسمیں, ایک وہ پانی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں خالص پانی, عام پانی, یا یہ کہیے کہ قدرتی پانی, جس حالت میں پروردگار نے پانی کو پیدا کیا ویسا ہی پانی ہے. اور ایک وہ پانی کہ نہیں جس میں کوئی چیز ملا دی جائے, یا وہ پانی دیکھنے میں تو پانی نظر آئے مگر حقیقت میں پانی نہ ہو, جیسے گلاب کا پانی یا ناریل کا پانی. تو کہ وہ پانی جو اپنی اصلی حالت میں ہے, جیسا پانی ہونا چاہیے, جیسا قدرت نے پیدا کیا ہے اسی حالت میں ہے, اسے کہتے ہیں بائیں مطلق یا مطلق پانی. ویسے تو اس کی بڑی لمبی بحث ہے مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس مسئلے کی زیادہ تشریح ضرورت نہیں لگتی, مگر اتنا ہی کہنا چاہیے. اب سمندر میں, دریا میں, گھروں میں نلوں کے ذریعے آنے والا پانی عام طور پر یہ سب مطلق پانی ہے اور اسی پر اب ہماری گفتگو ہوگی, جو ایک عام پانی دنیا میں پایا جاتا ہے. مطلق پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی جب تک کہ اس میں کوئی نجاست نہ ملے اس وقت تک یہ پانی پاک ہے, اور ایسا پاک ہے کہ دوسری نجیس چیز کو بھی پاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. فقہ میں کہتے ہیں کہ ظاہر بھی ہے مطہر بھی ہے, ظاہر یعنی پاک ہے, مطہر یعنی پاک کر سکتا ہے. اور یہ پانی جو نجیس چیز کو پاک کر سکتا ہے تو دونوں قسم کی نجاستوں کو, عمد کو بھی اور عدد کو بھی, یعنی اس سے وہ 11 نجاستیں بھی دور ہو سکتی ہیں جن کی تشریح ہو چکی, اور اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے, غسل بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ دنیا میں جتنا پانی ہم کو نظر آتا ہے مطلق پانی, اس سب کا ایک ہی مسئلہ نہیں بلکہ اس پانی کو شریعت نے 4-5 قسموں میں تقسیم کیا ہے, ہر ایک کے مسئلے الگ الگ ہیں. آج اسی بارے میں گفتگو ہوگی کہ پانی کی کتنے قسمیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بچوں کے مسائل لگتے ہیں لیکن بہت اہم ہیں. پانی کی مطلق پانی, عام پانی جس سے نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے, جس پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے, اس پانی کی شریعت نے کتنے قسمیں کی ہیں, یہ آج آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا جائے گا. دنیا میں جتنا پانی ہے اس کی دو قسمیں کی ہیں شریعت نے. یا تو وہ پانی ایسا ہے کہ جس کے پاس جس کے لیے مادہ ہے یا مادہ نہیں ہے. مادہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے منبع، سور، سرچشمہ، پانی کے نکلنے کی جگہ. آپ دیکھیں جیسے لوٹے کا پانی ہے، یہ پانی جو لوٹے کے اندر ہے یہ پانی کہیں سے نکل کے نہیں آ رہا، بس لوٹے کے اندر ہے. لیکن ایک پانی وہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے اندر کسی سوراخ سے نکلتا ہے اور پھر زمین پر بیٹھنے لگتا ہے. تو وہ پانی کی شریعت سے دو قسمیں کی ہے، یا اس کا کوئی منبع ہوگا یا نہیں ہوگا. منبع بڑا مشکل لفظ ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا. منبع کے منبع کا معنی تو یعنی وہ سوراخ سے جس سے پانی نکل کر بیٹھنے لگتا ہے، یا جتنا پانی دنیا میں ہے یا اس کا منبع ہے یا منبع نہیں. اچھا، جس پانی کا منبع ہے اس کی پھر دو مصرے ہیں کہ یہ جو سورس ہے، یہ جو نکلنے کی جگہ یا یہ آسمان میں ہے یا یہ زمین میں ہے. اگر آسمان میں ہے تو اسے کہتے ہیں بارش کا پانی، اگر زمین میں ہے تو پھر اس کی دو مصرے ہیں کہ یا تو وہ نکلنے کی جگہ زمین کے اندر ہے، نیچے ہے، کھود کر وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، پانی وہاں سے نکل کر وہی جم جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کنویں کا پانی. یا نہیں وہ ایسا منبع ہے کہ پانی نکل کر بہتا چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جاری پانی. تو خلاصہ یہ کہ جس پانی کا منبع ہو، نکلنے کی جگہ ہو، اس کی تین قسمیں ہو گئی، بارش کا پانی، کنویں کا پانی اور جاری پانی جس میں دریا، جھیلیں اور چشمہ وغیرہ آتا ہے. اور ابھی میں اس کو مختصر کر کے پیش کروں گا، لیکن جو دفاع کی ترجیح ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پانی کی دو قسمیں ہوئی، یا اس کے نکلنے کا مقام، وہ سوراخ، وہ چشمہ، وہ سورس موجود ہے یا موجود نہیں. اگر وہ سورس ہے تو تین قسمیں، آسمان اور زمین کے اعتبار سے، بارش کا پانی، کنویں کا پانی اور دریا کا یعنی جاری پانی. اور وہ پانی کے جس کا کوئی سورس نہیں، کوئی منبع نہیں، نکلنے کی کوئی جگہ نہیں، اس کے پھر دو قسمیں، یا اس کی مقدار پر سے کم ہے یا پر سے زیادہ ہے. اگر پر سے کم ہے تو اسے قلیل پانی کہتے ہیں، پر سے زیادہ ہے تو اسے کثیر یا پر پانی کہتے ہیں. اب عوام کی آسانی کے لیے عام طور پر چھوٹی کتابوں میں اس بحث کو نہیں لکھتے ہیں، اور فقط اتنا کہتے ہیں کہ مطلق پانی کی پانچ قسمیں، نمبر ایک قلیل پانی، نمبر دو پر پانی، نمبر تین جاری پانی، نمبر چار کنویں کا پانی، نمبر پانچ بارش کا پانی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل میں دو بڑی قسمیں، یا وہ پانی ایسا ہے کہ جس کے نکلنے کا مقام موجود ہے یا جس کے نکلنے کا مقام موجود نہیں. ابھی ہماری گفتگو ہوگی اس پانی کے بارے میں کہ جس کا سورس، مادہ، منبع، نکلنے کی جگہ موجود نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا، ایسے پانی کی پھر دو قسمیں، یا اس کی مقدار پر سے کم ہے تو اسے کہتے ہیں قلیل پانی. پر کا کیا مطلب ہے یہ تشریح بعد سے ہوگی، لیکن مختصراً پر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی جو آقائے کوئی کے نزدیک اتنی بڑی جگہ پہ آ جائے کہ جس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی تین بالش ہو، تین بالش لمبائی، تین بالش چوڑائی، تین بالش گہرائی، اتنی بڑی جگہ میں یا اس سے زیادہ جگہ میں جو پانی ہو اسے کہتے ہیں پر پانی. اور آقا خمینی کے نزدیک ساڑھے تین بالش لمبائی، ساڑھے تین بالش چوڑائی، ساڑھے تین بالش گہرائی، ایسے پانی کو کہتے ہیں پر پانی. اگر پانی اس سے کم ہے تو اس کا نام ہے قلیل، اگر اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا نام ہے کثیر پانی یا پر پانی. لیکن کون سا پانی جس کا اپنا کوئی بندے نہیں، اس کا کوئی سلسلہ کسی چیز سے نہیں ملا ہے، وہ پانی بالکل سیپریٹ ہے، بالکل الگ ہے، اب خیر اس کی زیادہ تشریح تو جاری پانی میں ہوگی. خلاصہ یہ کہ ہمارے گھروں میں جو پانی ہے، جو براہ راست کسی دریا سے نہیں آ رہا، کسی جھیل سے نہیں آ رہا، کسی چشمے سے نہیں آ رہا، بلکہ کسی جگہ پانی کو ذخیرہ کیا گیا ہے، وہاں سے ہمارے گھروں میں بھیجا جاتا ہے، ایسے پانی کی دو قسمیں ہیں، یا وہ پر سے کم ہے یا وہ پر سے زیادہ ہے. جو پانی پر سے کم ہے اسے قلیل پانی کہتے ہیں، چاہے وہ ٹنکی میں ہو یا چاہے وہ ایسے گھر میں ہو جو کسی ایسی ٹنکی سے ملا ہوا ہے. ٹنکی میں پانی پر سے کم، اس سے ملا ہوا جو تل ہوگا جو پائپ ہوگا اس کا پانی بھی قلیل پانی کہلائے گا, یا لوٹے میں ہو یا گلاس میں ہو یا پیالی میں ہو یا زمین پر پڑا ہو اور اتنے پانی سے کم ہو جسے پر پانی کہتے ہیں اس سے کم, یہ قلیل پانی ہے. قلیل پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی نجاست گرے تو یہ فوراً نجس ہو جاتا ہے. قلیل پانی کا وہی مسئلہ ہے جو مضاف پانی کا مسئلہ ہے کہ اگر ذرہ برابر سوئی کی نوک کے برابر نجاست گرے تو یہ فوراً نجس ہو جاتا ہے, چاہے عین نجس گرے یا متنجس گرے فوراً نجس ہو جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی حصہ نجس نہیں ہوتا جس میں نجاست گری, بلکہ سارا کا سارا پانی نجس ہو جاتا ہے. گلاس کے اندر فرض کی کہ نجاست گری اور ایسی نجاست گری کہ فقط اس کے اوپر تک محدود ہے, مثلاً مردار کا گیارہ نجاستیں تو آپ سن چکے. فرض کیجیے کہ کتے کا بال گرا اور فقط اوپر نیچے نہیں گیا, پورے لوٹے کے اندر نہیں گیا, فقط اوپر نظر آ رہا, یا بالٹی اچھا خاصا پانی ہوتا, یا ایسی کشتی ہے جو پھر سے چھوٹی اگر بہرحال اس کا پانی اچھا خاصا, اس میں نجاست گری صرف ایک حصے تک محدود رہی, صرف بال گرا گرا سور کے جسم سے یا کتے کے جسم سے یا کافر کے جسم سے, ایک بال کافر عورت کا گر گیا اور فقط اوپر ہی اوپر محدود رہا, لیکن اس کے باوجود کہ پورا کا پورا پانی اوپر سے نیچے تک نجس ہو گیا, کیونکہ قلیل پانی ذرہ برابر نجاست گرے تو سارا کا سارا پانی نجس ہو جاتا ہے, سوائے اس صورت کے جو مضاف پانی میں آپ نے سنی کہ ہاں اگر کبھی قلیل پانی پریشر کے ساتھ کہیں گرایا جا رہا ہے تو اس صورت سے جتنے حصے میں نجاست ہے وہ نجس ہے, باقی سارا پاک ہے. پہلے اصل مسئلہ سمجھ لیں کہ قلیل پانی ذرا سی نجاست گرے سارا پانی نجس ہو جاتا ہے, چاہے کہ نجاست اوپر گرے تب بھی اوپر سے نیچے تک سارا پانی نجس, یا یہ نجاست نیچے گرے قلیل پانی کے نیچے گرے تب بھی نیچے سے لے کر اوپر تک سارا پانی نجس, بیچ میں گرے اوپر نیچے سب کا پانی نجس, قلیل پانی کے ذرا سی نجاست گرے سارا پانی نجس ہے, سوائے ایک صورت کی کہ اگر قلیل پانی پریشر کے ساتھ پھینکا جا رہا ہے. اب پریشر کا مقصد جیسا میں نے گزار سے بتایا کہ کسی مشین کا پریشر نہیں, لوٹے سے بھی جو ہم پانی ڈالتے ایک اس میں دباؤ ہوتا ایک اس میں زور ہوتا, ذرا سا بھی اگر پریشر ہے, اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ پانی جہاں نجاست ہے وہاں والا پانی تو نجس, باقی قلیل پانی سارا کا سارا پاک ہے. مثلاً اس واضح مثال ہوتی کہ ہمارا ہاتھ نجس ہے, لوٹے سے ہم اس سے پانی ڈال رہے ہیں, لوٹے کا پانی قلیل پانی, اصول کے اعتبار سے تو جب وہ پانی دھار کے ذریعے ہمارے ہاتھ پر گرا تو کیونکہ قلیل پانی ہے اس لیے پورا پانی نجس ہو جانا چاہیے, وہ جتنا یہاں پہ گر رہا ہے وہ بھی نجس, وہ پوری دھار جو ہے وہ بھی قلیل پانی ہے وہ بھی نجس, اور اس کی وجہ سے خود اندر لوٹے کے اندر کا پانی بھی نجس, لیکن کیونکہ تھوڑا سا دباؤ ہے ایک پریشر اس لیے صرف اتنا پانی نجس ہوگا جو ہمارے ہاتھ کے نجس حصے سے ٹکرا رہا, باقی جو اوپر کی دھار ہے وہ پاک, جو لوٹے کے اندر کا پانی ہے وہ پاک, لیکن اگر یہ پریشر نہ ہوتا بالکل جیسے اوپر سے نیچے تک پانی کھڑا ہوتا اور ہم اپنا نجس ہاتھ اس کے نیچے ڈال دیتے تو فوراً نیچے سے اوپر تک سارا پانی نجس ہو جاتا. اسی طرح الٹا مسئلہ, اوپر سے نیچے اگر قلیل پانی آ رہا ہو پریشر کے ساتھ دباؤ کے ساتھ ذرا زور کے ساتھ اتنا پانی نجس ہوگا جتنا نجاست کے قریب ہے باقی سارا پانی, یا الٹا مسئلہ نہیں اگر نیچے سے اوپر پانی جا رہا لیکن ذرا پریشر کے ساتھ دباؤ کے ساتھ زور کے ساتھ جا رہا, جیسے فوارے کا پانی, اب فرض کیجیے کہ اوپر چھت نجس ہے, ہم نے فوارا پانی کا پائپ لیا, پائپ ہوتا ہے ربڑ کا, پانی ایک مرتبہ اٹھا کر اوپر پھینکنا شروع کیا, قلیل پانی یہ ذہن میں رکھیے قلیل پانی, تو اصول کے اعتبار سے تو وہ اوپر نجس ہے چھت, اس سے قلیل پانی ٹکرایا وہ بھی نجس, اور پورا کا پورا جو پانی کا ایک حدود ہے جو جو پورا پانی ہے اس پر نجس ہو جانا چاہیے، مگر چونکہ ذرا دباؤ کے ساتھ ہم پھینک رہے اس لیے صرف اوپر کا پانی نجس ہے جو اس نجاست کے قریب ہے، باقی نیچے جتنا پانی ہے وہ سارا کا سارا پاک ہے۔ تو چاہے نیچے سے اوپر قلیل پانی جائے، اوپر سے نیچے آئے یا دائیں سے بائیں پھینکا جائے، اگر ذرا دباؤ کے ساتھ، پریشر کے ساتھ، فورس کے ساتھ ذرا زور سے پھینکا جا رہا تو صرف اتنا نجس ہوتا ہے کہ جو نجاست سے ملا ہو، باقی سب پاک ہے۔ لیکن اگر یہ دباؤ نہ ہو، یہ پریشر نہ ہو، یہ فورس نہ ہو، اس صورت میں قلیل پانی میں ذرا سی نجاست گر جائے، اوپر گرے تب بھی اوپر سے نیچے تک سارا نجس، نیچے ملے نیچے سے اوپر تک سب نجس، دائیں طرف ملے دائیں سے بائیں تک سارا قلیل پانی نجس ہو جاتا ہے۔ یہ تو مسئلہ ہے قلیل پانی کا جو کیسے نجس ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ پانی سے اب چیزوں کو کیسے پاک کرتے ہیں، یہ مسئلہ بعد میں آئے گا۔ ابھی خود پانی کا مسئلہ کہ پانی خود کیسے نجس ہوتا ہے، نجس ہو جائے تو اسے پاک کیسے کرتے ہیں۔ تو خیر ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پانی نجس کیسے ہوتا ہے، قلیل پانی کیسے نجس ہوتا ہے یا دیکھو۔ اب آئیے اسی قلیل پانی کا جو دوسرا بھائی ہے، قلیل پانی یا کھر پانی، اس کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے نجس ہوتا ہے۔ کھر پانی یا قلیل پانی جس کی مقدار آپ نے سنی 3 یا 3.5 بارش کا مسئلہ، جس میں وہی مشہور مسئلہ آتا ہے کہ قلیل پانی کے اندر کتنی ہی نجاست کیوں نہ گر جائے، یہ پانی نجس نہیں ہوگا جب تک کہ 3 میں سے 1 صفت اس کی نہ بدلے۔ وہ 3 صفتیں کون سی ہیں؟ رنگ، بھوک اور مزہ۔ پانی کا رنگ یا پانی کا ذائقہ یعنی مزہ یا پانی کی بھوک، اگر کھر پانی میں یا کثیر پانی میں نجاست گری اور گرنے کے بعد ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی، یا رنگ بدل گیا پانی کا، یا بھو بدل گئی، یا مزہ بدل گیا، تو پانی نجس ہے۔ اور اگر ان 3 میں سے کسی چیز پہ فرق نہیں پڑا، نجاست بے شک گری ہے، ہماری آنکھ کے سامنے گری ہے، مگر نہ پانی کا رنگ بدلا، نہ بھو بدلی، نہ مزہ بدلا، تو وہ پانی جو ہے وہ بالکل پاک مانا جائے گا۔ قلیل میں ایسا نہیں، قلیل میں ذرہ برابر نجاست گری، پتا بھی نہیں چلا کہ گر کے کہاں گئی، مگر پھر بھی وہ سارا کا سارا پانی نجس ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ جو بتایا گیا کہ نجاست کے گرنے سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ 3 میں سے کوئی ایک چیز بدل گیا، 3 چیزیں بدل گئی تو یقیناً وہ پانی نجس ہے، مگر 3 میں سے 1 چیز بدلی اور 2 چیزیں وہی پرانی، مطلب رنگ اور مزہ وہی پرانا، وہ بدل گئی پانی کی، پانی نجس ہے۔ 1 چیز بھی بدل جائے تو پانی نجس ہے، مگر یہ چیزیں، یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ایسی ہو کہ محسوس ہو جائے، حسی ہو، محسوس ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ اگر ایک ایسی نجاست کھر پانی میں گری کہ اس کا رنگ وہی ہے جو پانی کا رنگ ہے، بتا رہے مثال کے کیا، اس کا رنگ وہی ہے جو پانی کا رنگ ہے، وہ پانی میں گرا پیشاب اور گرنے کے بعد پانی کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ اس کا اور پیشاب کا رنگ ایک ہی تھا، یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں۔ اب اتنی مقدار میں پیشاب گرا کہ اگر اتنی مقدار میں کوئی اور چیز گرتی تو پانی کا رنگ بدل دیتی، مطلب خون، اگر اتنا خون پھینکا جاتا پانی میں تو پانی ضرور سرخ ہو جاتا، یا سرخ کا ہوتا تب بھی اس کا رنگ بدل جاتا، مگر اتنا ہی ہم نے پیشاب اس میں ڈالا اور پانی کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ رنگ دونوں کا ایک تھا، ورنہ جتنا ہم نے اس میں نجاست کو ڈالا وہ نجاست اس پانی کو ضرور بدل دے گی، مگر کیونکہ اس کا رنگ اور بو اور مزہ وہی ہے جو پانی کا ہے، اس لیے ہم نے بہت مقدار میں ڈالا ہے پانی، پھر بھی پانی کا رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ آنکھ سے یا زبان سے یا ناک سے محسوس نہیں ہو رہا، مگر عقل کہہ رہی کہ اس میں اتنی نجاست گری کہ ضرور اس میں تبدیلی آ جانا چاہیے تھی۔ مگر اس لیے نہیں آتا جی کہ نجاست کا رنگ اور منہ اور مزہ بھی وہی ہے جو خود پانی کا. اگر کوئی اور نجاست پڑتی تو ضرور یہ بدل جاتا. یہاں پر شریعت اس عقل کو نہیں مانتی. عقل کہہ رہی ہے کہ اتنی مقدار میں ہم نے نجاست اس پانی میں ڈال دی ہے کہ اس میں تبدیلی آ جانا چاہیے تھی, مگر کیونکہ اس کا رنگ وہی ہے جو پانی کا رنگ ہے اس لیے پانی نہیں بدلا. مگر عقل کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ نجاست کے لیے شرط ہے کہ محسوس ہو جائے کہ اس کا رنگ اور گور بدلا بدلا. اب وہ چونکہ محسوس نہیں ہو رہا جبکہ اس کی مقدار بہت زیادہ بہت زیادہ. مثلاً فرض کیجیے کہ ایک پور پانی اور دو پور نجاست اس سے ڈبل نجاست کو اس میں ڈال دی گئی. اب عقل تو فیصد ہی کہہ رہی کہ پانی اتنا نجاست اتنی بڑی یہ اس پانی میں جائے گی, ضرور اس نے اس پانی میں تبدیلی کی. مگر کیونکہ نجاست کا رنگ وہی ہے جو پانی کا رنگ ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے تبدیلی. عقل کہتی ہے اتنی بڑی نجاست گئی تو نجس نہیں, اور اتنی سے نجاست گئی تو نجس. بالکل اس لیے کہ شریعت یہاں پر یہ کہہ رہی کہ معیار عقل نہیں بلکہ معیار حس ہے, یعنی جو آپ کے سینس آف آرگن دانت زبان اور آنکھ وہ محسوس کرے کہ قربانی کا رنگ اور منہ بدلا, رنگ منہ اور مزہ بدلا ہے سب نجس. صرف اندازہ لگانے سے اتنی بڑی نجاست پہ تو بدل جانا ہی چاہیے اس کو یہاں پہ نہیں مانا گیا ہے. یہ عقل کی مخالفت نہیں ہے, خود یہ چیز مطابق ہے عقل ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ پور پانی اس وقت نجس ہوتا ہے جب اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدلے اور ایسا بدلے کہ ہم اس کو محسوس کر لیں. دوسرے الفاظ میں نجاست کی مقدار سے کوانٹٹی سے ہمیں کوئی تعلق نہیں کہ اس میں کتنی نجاست گری, نہیں کوالٹی سے ہمارا تعلق ہے کہ اس پانی کا رنگ یا بو اور مزہ بدل رہا ہے تو یہ پانی نجس چاہے نجاست کتنی بھی. اور اگر رنگ بو اور مزہ نہیں بدلا تو یہ پانی پاک چاہے نجاست اس پانی سے کئی گنا زیادہ کیوں نہ ہو. لیکن بہرحال ابھی کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں, مسائل کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے آئندہ مجھے کی جائے گی. ایک مرتبہ ضرور بھیجے محمد والے میں. گزشتہ جمعے کو گفتگو کی گئی تھی ایک پرانے وعدے کی تکمیل کے لیے مقصد بعثت انبیاء پر, اور مختصر یہ بات بیان کی گئی تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی دنیا میں آمد کا مقصد انسان میں اطاعت خدا کا ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے جس کے بعد وقت حالات ماحول یہ چیزیں انسان پہ اثر نہ ڈالے, وقت یہ دیکھے کہ حکم خدا کیا ہے, اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت پروردگار عالم ہم سے یہ چاہتا تو آنکھیں بند کر کے انسان اس حکم کی تعمیل کرے. اصل یہ کہ ایک منٹ اور دو منٹ کی تعمیل بھی برداشت نہ ہو جیسا واقعہ آپ نے سنا, اور اسی کا دوسرا نام ہے تقویٰ. یعنی مختصر یہ کہا جا سکتا کہ بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں تقوی کی عظیم منزل پر پہنچایا جائے. اس سے پہلے اسی درس میں تقوی کے بارے میں مکمل گفتگو ہو چکی کہ پورا قرآن آپ دیکھ لیں, جتنے وعدے پروردگار عالم نے کیے وہ سارے کے سارے وعدے صرف مستقبل سے ہیں. مومن سے وعدے نہیں کیے گئے, مومن کو حکم دیا گیا تمہیں یہ کرنا, تمہیں اس کام کو انجام دینا, تمہیں اس چیز سے بچنا. لیکن جب مومن احکامات خدا کو عمل کرتا ہے احکامات خدا اور پھر وعدے کی منزل آتی تو ہمیشہ مستقبل کو مخاطب کیا گیا, چاہے یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہو کہ یہ چیز مستقبل کے لیے, یا یہ کہا ہو کہ یہ چیز ان مومنوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہمارے صالح انجام دیے. بہرحال خالی مومن سے قرآن کریم کہیں کوئی وعدہ نہیں کر رہا بلکہ ہمیشہ تقوی کو ضروری قرار دے رہا, بلکہ قرآن سے اپنی ابتدائی میں یہ اعلان کر دیا کہ ہدل للمتقین قرآن ہے تمہارے سامنے 6666 آیتیں، دنیا کا ہر نیک اور برا شخص پڑھ سکتا مگر اس سے ہدایت صرف وہ لے گا کہ جس کے پاس تقویٰ جنت کا اعلان کیا، تو یہی کہہ کر کہ عزت للمتقین جنت کو پروردگار عالم نے بنایا ہی متقی کے لیے ہے، اس کی تعبیر ہی کی گئی ہے متقی کے لیے، عاقبت کی بات تو اعلان کر دیا کہ والعاقبت للمتقین، کہ عاقبت یعنی قیامت اور قبر کے اندر راحت و آرام صرف اور صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے، اور دنیا کی بات کی گئی تب بھی یہ اعلان کیا گیا کہ دنیا کی برکتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ جس کے پاس ایمان اور تقویٰ موجود ہو، اور ایمان اور تقویٰ کے بارے آپ علماء کرام کے فرمان سنتے رہتے، میرا موضوع تقویٰ کی گفتگو نہیں، لیکن جو اصل موضوع اس کی وضاحت کے لیے تقویٰ کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا، یہ بھی آپ نے اکثر علماء سے سنا کہ قرآن جو تقویٰ کی اتنی اہمیت و فضیلت بیان کر رہا تو تقویٰ کسے کہتے ہیں، جب یہی سوال امام معصوم سے پوچھا گیا تو امام اس راوی کے سوال کے جواب میں جو تقویٰ کی تعریف پوچھنا جا رہا اتنا جواب دیا کہ تقویٰ دو چیزوں کا نام، فقط دو چیزیں اس کو امام نے تقویٰ قرار دیا، اور وہ دو چیزیں امام نے کیا بتائی، یہی بتائی کہ تم وہاں پر موجود ایسو امرو کہ جس کا حکم خدا نے تمہیں دیا، وہ یہ خودوں کا ایسو لحیث تحام، اور اس جگہ سے غائب ہو جاؤ جہاں سے خدا نے تمہیں روکا ہے، امام نے تقویٰ دو چیزوں کو قرار دیا، تقویٰ اس چیز کا نام کہ وہاں پر تمہیں موجود ہونا چاہیے جہاں کے بارے میں خدا نے حکم دیا، وہاں سے تمہیں غائب ہونا چاہیے جہاں سے خدا نے تمہیں روکا، فقط یہ دو چیزیں، اس کا نام امام نے تقویٰ قرار دیا، وقت نماز آیا اب خدا نے حکم دیا ہے کہ ہمیں مصلی پر ہونا چاہیے، مصلی پر کھڑے ہونے کا نام تقویٰ، اور شادی میں گانے بجانے کا وقت آیا خدا نے روکا ہے یہاں سے اب یہاں سے اٹھ کے چلا جانا، یہ تقویٰ، دو چیزیں، یہاں کا حکم دیا گیا وہاں تم پائے جاؤ، یہاں سے روکا گیا وہاں سے تم غائب ہو جاؤ، اس کا نام تقویٰ، اور جب امام نے تقویٰ کی یہ تعریف کی تو یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ یہ دو چیزیں مل کر تقویٰ بنتی، پہلی چیز ان احکامات کی پابندی کرنا جو خدا نے ہمیں دیے، دوسری چیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جس سے خدا نے ہمیں روکا ہے، کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، طالب علم تو جانتے ہیں امتحان میں پاس ہونے کے لیے 100 میں 33 نمبر لینا ہوتے، مگر امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اور ڈویژن کے لیے کم سے کم 7 نمبر لینا ہوتے، بظاہر 33 نمبر دینے والا بھی کامیاب ہے 7 نمبر دینے والا بھی کامیاب ہے، مگر ان دونوں میں جو فرق ہے وہ ہر طالب علم خود جانتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے، اسی اعتبار سے شریعت میں تقویٰ کے دو حصے ہیں، احکامات خدا پر عمل کرنا اور جن سے خدا نے روکا اس سے اپنے آپ کو بچانا، مگر ان میں سے ہر ایک ہی دو حصے، احکامات خدا پہ عمل کرنا یہ بھی دو حصوں میں ہے، پہلا تو یہ کہ اس بار سب سے کم واجبات کی پابندی کرے، واجبات میں کوئی کوتاہی نہ کرے، یہ ہو گیا 33 نمبر لے کر پاس ہونے والا، اور پھر اسی کے اندر اگر اس کے بعد مستحبات کی پابندی ہو جائے تو یہ ہو گیا 7 نمبر لے کے کامیاب ہونے والا، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ممنوع چیزوں سے خراب چیزوں سے بچانا، اس میں بھی دو مرحلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خراب چیزوں سے بچائے، یہ ہو گیا 33 نمبر لے کے پاس ہونے والا، اور ایک یہ کہ جس کے بعد 33 نمبر کے بعد جس کے بعد خراب چیزوں کے بعد اپنے آپ کو مکرو چیزوں سے بچائے، یہ ہو گیا اعلیٰ نمبر لے کر کامیاب ہونے والا، مہاراج یہ تفصیل تو بعد میں کبھی آئے گی، لیکن تقویٰ دو چیزوں کا نام، نمبر ایک احکامات خدا کی پابندی، نمبر دو جس سے روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، مگر ان دونوں میں بھی زیادہ اہم، اور ظاہر تو دونوں ساتھ ساتھ ہیں، مگر اس میں بھی زیادہ اہم دوسری چیز ہے، یعنی جس کو پہلے ترجیح دی گئی کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جس سے پروردگار عالم نے روکا، یہ زیادہ اہم اور اس کی اہمیت اسی چیز سے ظاہر ہے کہ جیسا خود قرآن قریب ایک آیت جو آپ نے اکثر سنی ہے ایک واقعے کے سندھ میں، امام معصوم کا وہ واقعہ جب
خود عالم سے ایمان کی بحث ہوئی، جو اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھ رہا ہے، اسلام کا عالم سمجھ رہا ہے، مگر جس کا طریقہ یہ تھا کہ چار چیزیں بازار مدینہ سے چوری کر کے راہ خدا میں خیرات کر رہا تھا، اور اس وقت جب امام نے اسے ٹوکا تو اس نے اپنے اس عمل کو قرآن سے ثابت کیا کہ قرآن کہہ رہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا ہے اسے دس گنا اجر ملتا ہے، اور من جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلہا، جو ایک برائی کرتا ہے اسے ایک گنا ملتا ہے۔ میں نے چار نیکیاں کر کے 40 کا ثواب حاصل کیا، چار گنا کر کے 4 کا عذاب لیا، 40 میں سے 4 کو اگر ہم نفی کر دیں، مائنس کر دیں تو 36 نیکیاں ملی۔ اس وقت امام کا جواب کیا تھا کہ تم نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھ لی، وہ آیت بھی پڑھ لی، اگر یہ پڑھنا بھول گیا کہ قرآن اعلان کر رہا ہے اس کے بعد یتقبل اللہ من المتقین، خدا ایک عمل صرف اسی کا قبول کرتا ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہو، اور جب تم نے چوری کر لی تو تیرا تقویٰ ختم ہو گیا، تقویٰ ختم ہو گیا تو نیکی کرنا بیکار ہو گیا، اس لیے صحیح تو ہے مگر قبول نہیں ہونے پائے گی تیری یہ نیکی۔ تو امام سے اس موقع پر یہ بتایا کہ دیکھو نیکی کرنا، خیرات کرنا، اپنے خدا پر عمل کرنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، مگر یہ قبول اسی وقت ہے جب پہلے تم نے اپنے آپ کو حرام چیز سے بچایا۔ تو یقیناً دو چیزوں کا نام تقویٰ ہے، مگر اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے، اس کے بعد جا کر اسے واجبات کا، عبادات کا، نیک کاموں کا فائدہ ملے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ غلطی آپ کو بڑی کثرت سے نظر آئے گی، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو پابند نماز ہے، مسجد کے اندر آنے والے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ آواز انجام دینے والے ہیں، اس مخصوص راتوں میں جاگنے والے ہیں جب جاگنے کا ثواب شریعت نے بتایا، مگر دوسری جانب جو گناہ کا مسئلہ، جو حرام کا مسئلہ ہے، اس میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ اتنی احتیاط نظر نہیں آتی ہے۔ نمازی ہے مگر اس کے گھر میں گانے بچتے ہیں، نمازی ہے مگر اس کے حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتا ہے، اور تصور یہی ہوتا ہے کہ اس کا گناہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، معاملہ بیلنس ہو جائے گا۔ اسی اعتبار سے باسودی سے بار بار یہ بتایا کہ دیکھو دیکھیے اپنی جگہ ٹھیک ہے، اچھے آمان انجام دینا اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے اتنا ہی زیادہ تمہارے نیک اعمال قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ روایتوں کو دیکھیے، روایتوں میں زیادہ تر یہی حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر کسی کے پاس گناہ موجود ہے، برائیاں موجود ہیں، پھر نیکیاں کر رہا ہے تو وہ نیکیاں ایک طرح سے اس کی لا حاصل ہوتی چلی جا رہی۔ مسلسل روایتیں، پیغمبر اسلام کی ایک روایت کہ جو آدمی ایک لقمہ حرام کا کھاتا 40 دن تک اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا، اب وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا، عبادت انجام دے رہا، مگر دوسری جانب گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا، تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب لکھا جائے گا، اس کا عذاب لکھا جائے گا، اس کے بعد کیلکولیشن کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ نیکیاں اس نے کس میں کمائی، نہیں، بلکہ پیغمبر کا اعلان ہے کہ نماز اور روزہ قبول ہی نہیں ہے کیونکہ ساتھ ساتھ حرام صاف چل رہا۔ پیغمبر کی روایت ہے کہ جو ایک درہم کسی کا حج کر کے بیٹھ جائے اس کی 70,000 نمازیں اور 70 قبول شدہ حج پروردگار عالم کی بارگاہ سے رد کر دیے جاتے، بیچارہ ایک نہیں 70 مرتبہ حج کر کے آ رہا اور اس کے باوجود ایک درہم دبا کے بیٹھ گیا کسی کا، اس لیے پروردگار عالم نے اس کے 70 حجوں کے ثواب کو روک لیا۔ یا وہ مشہور روایت ایک مرتبہ اللہ کے رسول ثواب بتا رہے تھے ذکر خدا کا، اور تذکرہ ہوا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے پروردگار عالم جنت میں اس کے لیے درخت اگاتا ہے، ایک درخت اس کے لیے اگایا جاتا ہے جنت میں۔ یہ مسترد حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت اگ گیا، مسجد سے بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے خوش ہو کر کہا اللہ کے رسول پھر تو جنت میں ہمارے باغات کے باغات ہوں گے، درخت درخت سے درخت ہوں گے، اس لیے کہ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا تو ہر مسلمان کی عادت تھی اس زمانے کے اندر، مطلب یہ کہ 15 منٹ میں 100 درخت ہمارے پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا یا قیدر سبحان اللہ, کہنے سے تمہارے لیے جنت کے درخت اگایا جاتا ہے, صدر شرط یہ ہے کہ تم یہاں سے کوئی ایسی آگ نہ بھیجو جو اس درخت کو جلا کے راکھ کر دے. درخت تمہارا موجود ہے, مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سبحان اللہ کہہ کر ایک درخت حاصل کیا اور پھر ایک موبائل کی قیمت کر کے ایسی آگ جنت کو بھجوائی کہ سارا درخت جل کے راکھ ہو گیا. یہاں بھی اللہ کے رسول بتا رہے کہ تم نے نیکی کی ہے, نیکی کا ثواب تمہیں ملا, مگر یہ ثواب ختم ہو گیا ساتھ میں گناہ کرنے کی وجہ سے. یہ وہ مشہور ترین روایت پیغمبر جو باسمی سے بار بار نقل کیے کہ ان کل حسد یا کل الحسدات سبا تاقل الدار الحسد. یاد رکھو جب کسی مومن کے دل میں دوسرے مومن کے بارے میں حسد پیدا ہوتا ہے, برائی پیدا ہوتی ہے, کسی مومن کی کامیابی کو دیکھ کر, ترقی کو دیکھ کر, دنیا میں نعمتوں کی کثرت کو دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا, تو اس کا یہ حسد اس کی تمام نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جس طرح سے کبا تاکل دار الحسد, جس طرح سے تم جلتی ہوئی آگ میں لکڑی ڈالو اور لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے حسد کی بنیاد پر. اب یہ بیچارہ نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, والدین کا حق ادا کر رہا ہے, حقوق الناس کی ادائیگی ہے, خود کی ادائیگی ہے, زکات کی ادائیگی ہے, مگر یہ ساری نیکیاں اس پر پانی پھر رہا ہے, یہ ختم ہو رہی ہے, اس لیے کہ ایک گناہ سات بات کی انجام دے رہا. یا وہ روایت پیغمبر اسلام کی کہ میدان قیامت کے اندر ایک ایسے مومن کو لایا گیا جس کے نیک اعمال اتنے تھے جیسے صحابہ کی پہاڑی. عرب کے اندر یمن کے علاقے صحابہ کی پہاڑی مشہور تھی مثال دینے کے لیے, اتنی بڑی اس کی نیکیاں تھی جیسے صحابہ کی پہاڑی. مگر اس کے باوجود حکم دیا گیا اسے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول چوک کے سوال کرتے ہیں, اب اس کا چھوٹا اللہ کے رسول کیا یہ لوگ جن کی اتنی ساری نیکیاں ہیں اور پھر بھی انہیں جہنم میں ڈالا گیا, کیا یہ لوگ نمازی تھے یا نہیں تھے؟ پیغمبر نے دوسری نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے نماز کی شرط اتنی مرتبہ بتائی کہ یہ روایت سنتے ہی ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ غالباً یہ لوگ نمازی نہیں تھے اس لیے اس کو جہنم میں بھیجا گیا. تو فوراً پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ نمازی تھے؟ پیغمبر نے کہا نہیں, یہ لوگ مسلمون نمازی بھی تھے, صاحبون روزے دار بھی تھے, راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود جب دنیا کی کوئی چیز انہیں اپنی جانب بلاتی تھی تو حلال و حرام کا خیال کیے بغیر لپک کے اس کی جانب چلے جاتے تھے. نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, راتوں کو عبادت بھی کر رہے ہیں, مگر گانے نے کھینچا گانے کی جانب گئے, جس کے حرام نے کھینچا جس کے حرام کی جانب گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نمازیں, یہ روزے, یہ راتوں کو اٹھنا, یہ سب قبول نہیں ہوا اور انہیں جہنم کی جانب جانا پڑا. سب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ساری گفتگو اس پر ہو رہی کہ واجبات اور احکامات کی پابندی سے زیادہ اہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے کہ جو خدا کو ناراض کر دی. ایک اور روایت پیغمبر اسلام کی جس کو بار بار پیغمبر نے دہرایا کہ یاد رکھو ہر شب جمعہ پروردگار عالم کی جانب سے فرشتہ جو بیت المقدس کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی شخص اتنی ہی نیکیاں کر کے آ جائے لیکن اگر وہ کوئی فعل حرام انجام دے رہا ہے تو پروردگار عالم اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا. یا جیسا کہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ یاد رکھو اگر ایک مومن خدا کی عبادت کرے اور ایسی عبادت کرے راہ خدا میں نماز کی خاطر اس طرح سے کھڑا ہو کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ جیسے زمین میں لوہے کی کیل کو گاڑ دیا گیا, اس انداز سے کھڑا ہو, ایسا خضوع اور خشوع ہو, ایسی اس کی نماز ہو, اس کا جسم اس طریقے سے رکا ہوا ہو کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ گویا زمین میں 2 کیلوں کو گاڑ دیا گیا, اور اتنے روزے رکھے کہ اس کا جسم زبان کی طرح سے خوف کھا جائے, اس کے باوجود اگر وہ اپنے آپ کو خراب چیزوں سے نہیں بچا رہا تو یہ ساری عبادتیں بیکار, یہ ساری عبادتیں قبول نہیں ہوگی, اس میں سے کسی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یا خود عباد معصوم حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ سنا رہے اور کہہ رہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کسی مقام پہ جا رہے, دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا اپنے سر کو اپنی پیشانی کو رشتے میں رکھے ہوئے اور بار بار روتے ہوئے تڑپتے ہوئے پھر گراتے ہوئے خدا سے دعا کر رہا اور اپنی حاجت پیش کر رہا ہے. حضرت موسیٰ چلے گئے, گھٹنا دو گھٹنا چار گھٹنے چھ گھٹنے کے بعد واپس آئے. اب روایت یہ ہے کہ واپسی میں جب یہاں سے گزرے دیکھا اب تک کہ اسی طرح سے ہو رہا ہے, دل گرا رہا ہے اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا. حضرت موسیٰ نے کہا خدا کی قسم اگر میرے اختیار میں ہوتا اس کی حاجت کو پوری کرنا تو اس طرح سے دعا کرنے والے کی حاجت کو میں فوراً قبول کر لیتا. وہ یہ الہی آئی کہ اے موسیٰ اگر یہ اتنا سجدہ کرے اور اتنا طلبے کہ ایک تاخذ کو ہوں تو اس کی گردن ٹوٹ کر رہ جائے تب بھی میں اس کی حاجت کو پورا نہیں کروں گا, تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا, کیونکہ یہ اپنے آپ کو خراب چیزوں سے نہیں بچا رہا ہے. ایسی دعا مانگنے والا, ایسا سجدہ کرنے والا مگر جو کہ اس کے پاس حرام سے بچنے کا تصور نہیں تو پرور نگار کا اعلان ہوا کہ اس کی یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمارے ساتھ سے وہ روایت بھی آتی ہے کہ جس کے اندر دماغ معصوم قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح کر رہے جس میں قرآن کہہ رہا کہ بارگاہ الہی میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے, ایک پہاڑ کے مانند ہوں گے, لیکن وجہ اللہ ہو حماقت مذکورہ ہم ان کی آواز کو کر تو غبار بنا کے اڑا دیں گے, رات بنا کے اڑا دیں گے. پوچھا گیا مولا یہ کون لوگ ہیں کہ قرآن کہہ رہا کہ ان کے پاس آواز بہت زیادہ ہے مگر یہ آواز کر تو غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے. تو امام معصوم نے ایک ہی جواب دیا, کہا یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس آواز بہت زیادہ ہے مگر ساتھ ساتھ یہ حرام کام بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچا رہے ہیں. تو اتنا بڑا پہاڑ گرد و غبار بنا کے اڑا دیا گیا. یہ حضرت موسیٰ ہی کے سلسلے میں ایک روایت اور ہے جسے امام معصوم نے بیان کیا. یہ روایت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ دنیا کے سارے انسانوں میں تین چیزیں جن کے پاس ہو مجھے اس سے زیادہ کوئی پسند نہیں ہے. موسیٰ نے پوچھا پروردگار یہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ کہا دنیا میں زہد ہو, دنیا میں زہد پرہیزگاری ہو, اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ میرے خوف سے, عذاب خدا کے خوف سے, جہنم کے خوف سے, خدا کے خوف سے رونا ہو, گر گرانا ہو. اور تیسری چیز یہ کہ خراب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو. یہ تین چیزیں جس کے اندر مجھے دنیا میں اس سے زیادہ پسند کوئی شخص نہیں. موسیٰ نے کہا پروردگار تو اس دین کو پسند تو کرتا مگر پھر اس کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہوگا, انہیں تین چیزوں کا فائدہ کیا ملے گا؟ پروردگار نے کہا موسیٰ جس کے پاس زہد ہے, جس کے پاس زہد ہے تو پھر جنت, اس کے لیے جنت یقینی, جس کے پاس میرے خواب سے رونا گر گڑانا وہ ایسے مقام پر ہوگا کہ لا یشارکہ احد اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا, اتنے بلند مقام پر ہوگا, ایسی بلند منزل پر ہوگا کہ کسی اور کو وہ مقام اور منزل نہیں ملے گی. اور جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, جو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتا تو قیامت کے دن جب سارے انسانوں کی تفتیش کی جا رہی ہوگی, ان کے نام اعمال کو کھٹولا جا رہا ہوگا, اس کو بغیر تفتیش کے بغیر نام اعمال کو کھولے ہوئے سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہاں بھی پروردگار عالم نے تردیدی حرام سے بچنے والے کو اس کے اوپر جو واجبات کی پابندی کر رہا ہے مگر ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری, بلکہ اس سلسلے میں آخر میں تو ایسی روایتیں ہمارے سامنے آ گئی جو سارے مسئلے کو واضح کر دیتی ہے کہ ایک روایت تو وہ ہے جس کے اندر مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہو, مومن کہتے ہو, مگر تم نے سمجھا بھی ہے کہ دین کیا اصل الدین الورا, اصل دین دین کی جڑ دین کی بنیاد ورا ہے, یعنی پرہیزگاری, یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچانا, ورا یعنی بچنا اور بچانا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, یہ ہے اصل دین. جس کے پاس یہ جذبہ نہیں چاہے باقی ساری نیکیاں کر رہا ہو, سارے واجبات میں عمل کر رہا ہو, لیکن اگر بچنے اور بچانے کا جذبہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس دین نہیں ہے. اور دوسری روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جس نے امام نے بتایا کہ دیکھو اگر ایک ایسا آدمی ہو جو بہت چھوٹی سی بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں, چھوٹی ایک منزلہ, اب آج کی اصطلاع میں گفتگو کرے ایک منزلہ اسے بلڈنگ بنانا, اگر وہ پہلے بنیاد رکھ رہا ہے, اور اس کے بعد بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوں. یہ بتاؤ کہ کیا اس کی عمارت اس کا مکان قائم رہے گا یا قائم نہیں رہے گا؟ سب نے کہا مولا بے شک قائم رہے گا. اور کہا کہ ایک آدمی ایسا جسے بڑی عمارت بنانا بس کیجیے آج کی اصطلاح اسے پلازا بنانا 10 منزلہ 15 منزلہ 20 منزلہ بلڈنگ بنانا. امام کہہ رہے کہ وہ بنیاد نہ رکھے بغیر بنیاد رکھے ہوئے وہ بلڈنگ بنانا کھڑی کر شروع کر دے تو کیا اس کی یہ عمارت قائم رہے گی؟ لوگوں نے کہا مولا بالکل نہیں. امام نے کہا کہ کیا یہ ایسی عمارت بھی بنا پائے گا جیسی عمارت پہلے والے نے بنائی؟ ایک منزلہ صحیح اس نے کچھ تو بنا لیا. لوگوں نے کہا مولا نہیں. دو اینٹ کے بعد جب چوتھی یہ اینٹ رکھے گا سب کے سب گر جائے گی. امام نے کہا بس یہی مثال اس کی ہے کہ جو واجبات سے عمل کرتا ہے حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. یاد رکھو خراب سے اپنے آپ کو بچانا یہ گویا بنیاد رکھنا ہے فاؤنڈیشن رکھنا ہے. اس کے بعد اگر مختصر سے عبادت کرو تو وہ بھی قائم رہتی ہے. اور بغیر خراب سے اپنے آپ کو بچا لوں اگر تم واجبات سے عمل شروع کر دو اپنی عبادتیں شروع کر دو لیکن خراب سے نہیں بچا رہے یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص بغیر بنیاد کے بلڈنگ کھڑی کر رہا ہے. کتنی اینٹیں لگائے گا گر جائے گی, کتنی مرتبہ محنت کرے گا زمین پر اس کی بلڈنگ آ رہے گی. اتنی بڑی تو چھوڑے جتنا اس نے سوچا ہے اتنی بھی نہیں بن پائے گی جتنی اس پہلے شخص نے بنا لی. امام کا آخری جملہ ہے بس واجبات کی پابندی کرو لیکن پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچا کر, اور اگر واجبات کی مکمل پابندی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو حرام سے ضرور بچاؤ کیونکہ یہی تمہارے دین کی بنیاد ہے. اسی کے اوپر تمہاری معافی ساری نیکیاں قبول ہونے والی, اور یہی وہ اصل مسئلہ کہ جب تک کہ حرام سے انسان اپنے آپ کو نہ بچائے. آپ نے بار بار مسلسل 12-13 روایتیں سنی کہ ہر روایت کے بعد تم نے پروردگار عالم کا حکم پہنچایا کہ پھر واجبات نگار ہو رہے, کوئی واجب قبول نہیں ہو رہا ہے, محنتیں ضائع ہو رہی. مگر انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے تو کیسے بچائے؟ پہلے اسے پتا تو ہو کہ حرام ہے کیا چیز, پہلے اسے بارے بت تو ہو کہ گناہ ہے کیا چیز. ہمارے معاشرے میں ایک جملہ جو آج کل ابھی بہت کثرت کے ساتھ نظر آتا وہ یہی تو ہے کہ اچھا یہ بھی حرام ہے, ہمیں تو آج تک کسی نے نہیں بتایا, ہمیں تو پتا ہی نہیں. اسی اعتبار سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جس طرح سب سے پہلے عید پر عمل کرنے, واجبات سے پہلے حرام اور حرام سے پہلے حرام کی بارے میں, حرام ہے کیا, حرام ہے کون سی چیزیں, سب کسی وجہ سے اب سے یہ سلسلہ چلے گا کم سے کم رمضان پر. اس میں ہمارا موضوع ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ, کون سے بڑے بڑے گناہ اسلام سے ہے ان کا تذکرہ ہو جائے تاکہ پھر باقی چیزیں ہمارے کام آ سکے. یہ پرانا وعدہ تھا سارے گزشتہ کا کہ گناہ کبیرہ پر الگ سے گفتگو ہوگی, وہ انشاءاللہ پورا ہونے والا. میں نے یہ بتا دیا کہ اس موضوع کو کیوں لیا گیا کہ سارے واجبات بیکار ہو رہے جب تک کہ گناہ سے انسان نہ بچے, اور گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ پتا نہ ہو کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز گناہ. یہ تو سارے گزشتہ بیان کیا گیا کہ گناہ کے دو قسمے ہیں صغیرہ اور کبیرہ. پہلے انشاءاللہ گناہ کبیرہ آئے گی, اس کے بعد گناہ صغیرہ کی باری آئے گی. البتہ صرف ایک مسئلہ بچتا, یہ بات پھر بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو بار بار کہا گیا کہ بغیر گناہ سے بچے ہوئے انسان کے واجبات فائدہ نہیں پہنچائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ واجبات غلط یا اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. یعنی دوسرے الفاظ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ میں اپنے آپ کو رشتے حرام سے نہیں بچا پا رہا ہوں تو وہ سوچے کہ پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ تو تقریر میں بتایا گیا کہ بغیر حرام سے بچے ہوئے واجبات بیکار ہیں, تو میں حرام سے تو نہیں بچ سکتا, میں نوکری تو نہیں چھوڑ سکتا, تو نماز چھوڑ دو کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا جو قبول نہ ہو. نہیں, ایک مسئلہ اس کے اندر ہے جو بہرحال واجبات کا ایک فائدہ تو ہے, وہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ اگر کہا جائے کہ واجبات صحیح نہیں ہے تو ٹھیک, جب تک ایک آدمی وہ یہ سوچے کہ میں وضو تو کروں گا ہی نہیں تمام زندگی, پھر نماز چھوڑ دے تو بالکل صحیح کیونکہ بغیر وضو کے اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی, ساری محنتیں بیکار. مگر آج کی روایتوں میں یہ نہیں آیا کہ واجبات غلط, یہ آیا کہ واجبات قبول نہیں, اور دونوں میں فرق ہے. واجبات غلط کا مقصد یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا, اور واجبات قبول نہیں کا مقصد یہ کہ نماز صحیح ہے اس کے چھوڑنے کے گناہ سے ہم بچ گئے مگر اس کا ثواب ہم کو نہیں ملا. تو بغیر حرام سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے اگر کوئی واجبات کر رہا تو اس کو اتنا فائدہ تو ہے, کہ اگر یہ واجب نہ کرتا تو اسے سزا ملتی، سزا سے بچ گیا. اگر اس کو ثواب بھی نہیں مل رہا ہے ان واجبات کا، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج، مگر عذاب سے بچ گئے. عذاب سے بچنا خود ایک فائدہ، اور یہ سوچ کر کہ میں گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، واجب کو چھوڑ دے تو اب ایک طرف اس واجب کا ثواب بھی ہاتھ سے گیا، دوسری طرف جو اس کی سزا ہے وہ بھی ملے. تو کم سے کم سزا سے بچ جاتا ہے ایسا آدمی جو واجبات پہ عمل کر رہا ہے، حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. لیکن اصل دین پہارا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے، گناہوں سے بچائے. اسی لیے آئندہ جمعے سے گناہ کبیرہ پر ہماری تقریر شروع ہوگی، بڑے بڑے گناہ، ان کی تھوڑی تفصیل، ان کی تھوڑی مذمت. آج کے درس کا وقت پورا ہو گیا، پورا ایک گھنٹہ، اس اعتبار سے اس سے زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں. اور اب سوال و جواب کا وقت ہوا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے. جو بتائی گئی پور کے بارے میں، تو بارش انسانوں کی چھوٹی اور بڑی ہو سکتی. اب اپنی آسانی کے لیے 6 مہینے کے بچے سے 3 باری سے رکھوا لے تاکہ وہ پانی ہمارا پور بن جائے اور ہم فائدے میں رہے. تو جس طرح سے باقی مسائل میں شریعت مقدار بتاتی کہ نماز اتنے فرصت میں بدل ہو جاتی ہے، نماز جمعہ اتنے میل میں ایک جگہ ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ ایسا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو جیسا میں نے کہہ دیا تھا کہ پور کی مقدار تفصیل کے ساتھ تو بات میں آئے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بارش ہے، کوئی مقدار نہیں کہ 8 انچ یا 9 انچ یا 7 انچ. اور بارش میں یہ ہے کہ جتنی عام طور پر انسانوں کی بارش ہوتی ہے اس بارش کو معیار بنایا جائے گا. کسی کا بارش اگر بہت بڑی ہے، کسی کی بارش چھوٹی ہے، وہ عام طور پر ایک اوسط انسان کی بارش جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے مطابق پور کا مسئلہ ہوگا. اچھا ایک بات اور، اس کے اندر علاقے علاقے کا خیال رکھا جائے گا، اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کووڈ 80 کروڑ کی آبادی والے ملک چین میں رہے، یا عام طور پر لوگوں کی جتنے طور پر چھوٹے ہوتے تو وہاں عام بارش چھوٹی ہوتی، وہ پور پانی ہے. پھر وہ چلا گیا بس کیجیے ایسے علاقے کے اندر، افریقہ کے ایسے جنگلات کے اندر جہاں 8 فٹ کے انسان پائے جاتے، جن کی بارشیں بھی انہی کے اعتبار سے بہت بڑی ہوگی اور عام طور پر پوری آبادی انہی لوگوں کی ہے، تو وہاں پہ یقیناً پور پانی زیادہ ہو جائے گا، بجاتے وہ سہارت کا مسئلہ بھی بدل جائے گا. تو اصل معیار یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ ہیں